الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على أعداد الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة طه کا ایک بڑا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات واقعات پر مشتمل ہے. حضرت موسیٰ جب مدین سے واپس آ رہے تھے جہاں ان کی شادی بھی ہوئی، اور پھر وہ واپس مصر کی طرف آ رہے تھے، تو راستے میں انہیں اللہ تعالیٰ نے گویا نبوت سے سرفراز فرمایا کہ ایک پہاڑ پر، کوہ طور جسے کہا جاتا ہے، اس پر انہیں ایک طرف روشنی نظر آئی. سردی کا موسم تھا، ان کی اہلیہ ان کے ہمراہ تھی، راستہ بھول چکے تھے، رات کا وقت تھا. وہ کہے کہ میں وہاں جاؤں تو شاید مجھے کوئی راستے کا بھی سراغ ملے، اور کچھ تاپنے کے لیے انگارے وہاں سے شاید مل جائے، اور وہاں گئے تو پھر معاملہ ہی کچھ اور تھا. اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی بچر حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اس کام کے لیے، اور پھر انہیں حکم ہوا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف اور اسے ایمان کی دعوت دو، اور اسے کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دوں. اس کے بعد کے حالات و واقعات کافی تفصیل سے آئے ہیں، اور آخری واقعہ جو ہم پڑھ رہے تھے جو درمیان میں رہ گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات کی الوا عطا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر کوہ طور پر بلایا تھا، 40 دن کا وعدہ کیا تھا. اپنے شوق اور اشتیاق میں حضرت موسیٰ وقت سے پہلے پہنچ گئے. واقعہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی سرزنش بھی کی، بات پوچھ بھی کی، جلدی کیوں آئے، وقت سے پہلے کیوں آئے. ان کا جواب یہ تھا کہ تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، حاصل نہیں ہے، اصل بات کچھ کی ہے. لیکن فرمایا کہ تمہاری قوم کو ہم نے ایک فتنے میں مبتلا کر دیا ہے تمہارے پیچھے سے، اور سامری میں انہیں گمراہ کر دیا. اس کی کچھ تفصیلات اس پر چکے ہیں کہ سامری نے ایک بچڑا بنایا تھا، وہ زیورات تھے بنی اسرائیل کے پاس امانتاً آل فرعون کے، اور جب یہ مصر سے نکلے ہیں تو وہ زیورات بھی ان کے ساتھ ہی آ گئے تھے. تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے بوجھ ہے، ہم استعمال تو کر نہیں سکتے، ان کو سنبھالنا بھی ایک مسئلہ بنا ہوا. تو انہوں نے مشورتاً اس کو پھینک دیا کسی ایک جگہ پر. اور سامری کو ایسی شخصیت تھی کہ جو کچھ مختلف قسم کے جو اولے ٹوٹ کے ہوتے ہیں، سفلیات ان کا واقع تھا. اس نے ان زیورات کو اٹھایا، انہیں بگلا کر ڈھال کر ایک بچڑے کی شکل کی ایک ہیئت بنا دی اس سے، اور اس میں سے ایک آواز بھی آتی تھی گائے کے ٹکرانے کی. تو سامری نے کہا کہ اپنی قوم سے، بنی اسرائیل سے، لہٰذا اللہ اللہ موسیٰ فنسی، دیکھو یہ ہے تمہارا بھی الہ اور موسیٰ کا الہ معبود. موسیٰ مغالطے میں چلے گئے ہیں کوئی دور پر، معبود جو ہے وہ یہ ہے اس کا. کہ وہ قوم کا ایک خاصا قابل ذکر حصہ جو ہے جو شرک کے اندر ملوث ہوا، انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا. حضرت موسیٰ جب واپس آئے تو بہت غصے اور افسوس اور رنج کی کیفیت میں تھے. تو انہوں نے پھر بات کو شروع کی ہے، اور اب جو ہم آیات پڑھیں گے اس میں ان کا خطاب حضرت ہارون سے ہے، جن کو اپنا نائب بنا کر گئے. ولقد قال لهم هارون من قبل، اور ہارون نے ان سے پہلے یعنی اپنے قوم سے پہلے یہ بات کہتی تھی، یا قوم انما قتلتم به، اے میری قوم تم اس کے ذریعے سے فتنے میں ڈال دیے گئے ہو، وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِ، اور تمہارا رب تو وہی رحمان ہے، اس کو کہاں تم نے اپنا معبود بنا لیا اس بچڑے کو، فَاتَّبِعُونِ وَأَطِيعُوا أَمْرِي، بس میری پیروی کرو میرا کہنا مانو اور جو بات میں کہوں اس کی اطاعت کرو، قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ، تو جو لوگ بھی اس چیز میں ملوث ہوئے تھے اس گمراہی کے اندر انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو مسلسل اسی کی عبادت پر جمے رہیں گے، اعتکاف کہتے ہیں دھیان لگانا، ہم اس کا اعتکاف جاری رکھیں گے، بالکل دھیان لگا کر بیٹھیں گے، جیسے بتوں کے آگے بیٹھا جاتا ہے ان مذاہب میں جہاں بت پرستی ہوتی ہے، حتی لگ گیا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ ہی واپس آئیں اور پھر وہ ہمیں بتائیں کہ ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کی اتھارٹی کو ماننے سے قوم نہیں چاہتے، قال یا ہارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا، حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے منع کیا تھا اس بات سے کہ جب تم نے دیکھا کہ وہ اس گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہیں، اللہ تو تبھی آئی تو تم میرے پیچھے کیوں نہ چلے آئے، مجھے فوراً اطلاع کرتے، ایسا آخری دانی کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، میں تمہیں ذمہ دار بنا کر گیا تھا، تم نے اس ذمہ داری میں غفلت کا معاملہ کیا، اور اگر نہ ملا تاخت میرے یتی وغیرہ دعا سے، حضرت ہارون نے کہا کہ اے میرے ماں جائے یعنی میرے بھائی کہ ہماری والدہ مشترک ہیں، لا تاخت میرے یتی وغیرہ دعا سے، میری داڑھی اور میرا سر مت پکڑو، سورہ آراف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کا سر پکڑ کر حضرت موسیٰ علیہ نے گھسیٹا اس غضب کے عالم میں اور جلال کی کیفیت میں، انی خشیت ان تکون ففقت بین بنی اسرائیل، مجھے اندیشہ ہوا کہ تم کہو گے کہ تم نے پھوٹ ڈال دی ہے بنی اسرائیل کے درمیان، ولم ترقب قولی، اور تم نے میری بات کا لحاظ نہیں کیا، میں تو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا اور ممکن سمجھایا، اور میں یہ سمجھا کہ اب قوم دو حصوں میں بٹ جائے گی اور پھر خارا نمی شروع ہو جائے، تو یہ حالات سے تم سے سابقہ تھا، قول بنا کچھ مکیا سامری، اب اس کے بعد حضرت موسیٰ متوجہ ہوئے اس سامری کی طرف، وہ جو سارے فساد کی جڑ تھا، ماں کچھ مکیا سامری، حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا غصہ ہے، کیا حقیقت ہے، اے سامری اب ذرا تم بتاؤ، اور بخود تو بھی معلوم نہ شروع کی، وہ کہنے لگا میں نے وہ چیز دیکھی تھی جو کسی اور نے نہیں دیکھی، فقبضت قبضة من اثر الرسول، اور پھر میں نے ایک مٹھی بھر لی تھی رسول کے قدموں کے نیچے سے، فنبذتها، میں نے وہی ڈال دی اس بچڑے کے اندر، وكذلك سولت لي نفسي، اور اسی طرح میرے نفس نے مجھے سمجھایا، یہ رسول کے قدموں کے نیچے سے جو مٹی اٹھائی، ایک مٹھی بھر، اس کا قصہ ہے روایات میں جو آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کے ساتھ اس سمندر میں سے گزر رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے رستہ نکالا ان کے لیے خشک راستہ، تو اس پوری صورتحال کو لیڈ کر رہے تھے اس وقت اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل، انہوں نے آل فرعون کے لشکر کو روکا ہوا تھا اور بنی اسرائیل کے لیے راستہ ہموار کیا تھا، یہ سامری کیونکہ کچھ ان چیزوں کے بارے میں کچھ روحانیات وغیرہ اس کے اندر جیسے سادھو یوگی وغیرہ بھی ہوتے ہیں انہوں نے بھی ریاضتیں کی ہوتی ہیں، تو اس کی اسے احساس ہو گیا کہ یہ جگہ جو ہے جبرائیل موجود ہے، اور اس نے وہاں پر اس جگہ کی مٹی جو ہے جس جگہ اس کا خیال تھا کہ جبرائیل ہے وہ اٹھا کر اپنے پاس سنبھال کے رکھ لی، تبرک کے طور پر کہ یہ کبھی کام آئے گا، اور وہ جو اس نے بچڑا بنایا ان زیورات کو ڈھال کر بچڑے کی شکل ظاہر ہے بہت زیورات کے، تو اس سائز بھی اس کا اچھا خاصا ہی ہوگا، اس کے اندر اس وہ جو مٹی ہے وہ بھی اس کے اندر ڈال دی، جب اس کو وہ ڈھال رہا تھا تو مٹی شامل کر دی اس کو بنانے میں، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے نفس نے یہی سجھایا، مجھے یہی پٹی پڑھائی، نفس نے پڑھائی یہ شیطان نے پڑھائی جو بھی ہے، بہرحال یہ شکل بنی تھی اور اس کی وجہ سے اس میں سے وہ آواز بھی کوئی آ رہی تھی، قال فذهب حضرت موسیٰ نے فرمایا جا رفا ہو قائم جانے کا پھر حیات کے انتقول ادا مثال میری سزا اب یہ ہے کہ زندگی بھر اب تو یہ کہے گا اپنی زبان سے کہ لا مثال کوئی مجھے ٹچ نہ کرے جیسے اچھوت ہوتے ہیں کہ تم بالکل الگ تھلگ رہو گے سب سے بائی کاٹ اور کوئی قریب آئے گا تو تم کہو گے لا مثال جسے کوئی میرے کوئی قریب نہ آئے یہ ایک بہت ہی ذلت آمیز قسم کی ایک سزا ہوتی ہے جو اسے بالکل کاٹ کر رکھ دیا جائے اور اچھوت بنا دیا جائے کسی شخص کو نشان عزت بنا دیا جائے وہی الگ کروا اور تیرے لیے ایک وقت معروف بھی ہے کہ جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں ہے وہ جب اللہ کا فیصلہ ہوگا تو تجھے موت دے گا اور وہ وقت ہے وہ ٹلے گا نہیں ونسخ اللہ اللہ ندی غلط عالم آفیسا اور ذرا نظر ڈالو اپنے اس معبود پر کہ جس کی طرف تم دھیان لگا کے بیٹھے رہتے ہو سارا دن جس کی بندگی کرتے رہتے ہو اب میں اس کا کیا حاصل کرنے والا ہوں لن احرج قدمہ ہم اس کو جلا دیں گے ثم لننسفنہ فی الیم نصبا اور پھر ہم اس کی راکھ کو بکھیر دیں گے سمندر میں اڑا کر یہ معاملہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا اس بچڑے کے ساتھ اس کی کچھ ریزیمبلنس ہے جو ہمارے ہاں ہندوؤں کے ہاں بھی تصور ہے ایک گاؤ ماتا کی پرستش اور پھر یہ ہے کہ مردوں کو جلا کر اور پھر راکھ وہ بکھیر دینا دریا کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے اس لیے ایک خیال یہ کہ بعض لوگوں نے رائے دی ہے کہ کچھ لوسٹ ٹرائبس تھے بنی اسرائیل کے گم شدہ قبائل وہ یہاں آ کر آباد ہوئے تھے وہ براہمن بنے انہوں نے یہ سارا جو ہے ہندو مذہب اور اس کے جو تصورات ہیں ان کو عام کیا اور اس کے اندر یہ چیز بھی شامل ہو گئی ہے اور بھگوان کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں جو آپس میں مشابہ ہیں ملتی جلتی ہیں انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو اب حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم سب کا معبود تو وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وقت کل شیئن علما اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق اور اے نبی ہم آپ کو یہ سناتے ہیں سابقہ قوموں کی احوال جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں وقد آتینا کبھی لدنا ذکر اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے یہ ذکر عطا فرمایا ہے یہ کتاب یہ قرآن سب سے بڑا ذکر ہے سب سے قیمتی شے ہے من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة وزرا جو شخص اس ذکر سے اس قرآن سے اعراض کرے اس کی طرف توجہ نہ کرے اس کی طرف سے منہ موڑے تو اسے وہ تو اٹھائے گا قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ خالقی نبی اور اسی بوجھ تلے رہے گا وہ ہمیشہ وساءتہ یوم القیامۃ حملا اور یہ بوجھ قیامت کے دن ان کے لیے بہت ہی بھاری بوجھ ہوگا یوم ینفخ فی الصور جس دن کے پھونکا جائے گا سور میں ونحشر المجرمین یومئذ زرقا اور ہم گھیر کر لائیں گے جمع کریں گے مجرموں کو گناہ گاروں کو اس دن اس حال میں کہ ان کی آنکھیں خوف و دہشت سے نیلی ہو رہی ہوں گی یہ تفا سکون ابھی نہیں مل رہا تو مل رہا آشوا اور وہ آپس میں کہیں گے ایک دوسرے سے چھپے چھپے کہ تم نہیں رہے مگر شاید دس دن دنیا میں کہ جو وقت گزارا تھا زیادہ سے زیادہ دس دن ہوں گے نحن اعلم بما یقولون ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں یا جو اس وقت وہ کہہ رہے ہوں گے اس یقول انتر ان طریقتن جب ان میں سے بولے گا ایک وہ شخص کے جو بہت ہی سائے اور بائے ہوگا بڑا لال مجکڑ سوج مجکڑ کہ جس کی رائے میں بڑا وزن سمجھا جاتا ہوگا وہ پھر کہے گا ان لبن تو ملا یوما کہ نہیں تم تو رہے تھے بس کو ایک ہی دن گزارا تھا دنیا میں اس سے زیادہ نہیں یہ اصل میں قرآن مجید میں یہ موضوع کئی مقام پر آیا ہے کہ وہاں احساس یہی ہوگا دنیا میں جو وقت بھی گزارا تھا کسی نے 100 برس بھی گزارے تھے تو یوں محسوس کرے گا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اور اس کا تھوڑا سا ایکسپیرئنس ہمیں اس دنیا میں بھی ہو جاتا ہے ایک شخص وہ اپنی پچھلی زندگی پر نظر ڈالتا ہے تو وہ بچپن کے واقعات ہی لگتی ہے جیسے کل کے واقعات تھے چاہے اس کے اندر فصل جو ہے وہ 40, 50, 60 سال کا پڑ چکا ہو تو گزرا ہوا وقت جو ہے وہ تو اسی طرح رہتا ہے بالکل یوں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں آپ پلے کچھ نہیں یہ تو کل کی بات کی ہے तो ये एक्सपीरियंस इस सत्ता से यहाँ भी होता है और असल में बाहर जाके खुलेगा और इंसान काफी अफसोस बनेगा कि वो दिन वो दुनिया की जिंदगी के लिए जो हमने सब कुछ किया और फिर आपके तक गंवाई अपना कैरियर, असल कैरियर जो है मुस्तकबिल उसको दाव पर लगाया, उसकी हकीकत क्या है? चंद घंटे हम शायद वहां रहे थे या ज्यादा से ज्यादा एक दिन, और असल जिंदगी जो है वो अब सामने है, किताब जिंदगी। वह अरुण कामी की बात और नबी आपसे पूछते हैं पहाड़ों के बारे में, कपूर यह से पूरा की नस्ता, तो कह दीजिए कि मेरा रब उन्हें बखेर कर उड़ा देगा, यानी कयामत के दिन पहाड़ जो है वो जैसे कि सूरह आखिरी पारे में जो आता है कि रूही के दानों की तरह उड़ेंगे। पैदल हुआ पहाड़ सब सफा और जो छोड़ देगा जमीन को बिल्कुल साफ मैदान चटियल ना करा की है आयुदा, तुम नहीं देखोगे उसके अंदर न कोई कही और न कोई बुलंदी। ये दुनिया में तो लैंडस्केप मुख्तलिफ होते हैं, कहीं ऊंचाई है कहीं ऊंचाई है, कहीं समंदर है तो वो लाए बातें के बड़े बड़े गड़े हैं जमीन के ऊपर जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, पहाड़ है तो वो बुलंद है। उस दिन ये जमीन जो है उसके सारी ऊंच नीच बराबर करके एक चटियल मैदान होगा बिल्कुल साफ सफा। और एक राय यह है कि मैदान हशर यही है, हशर जो है वो यहीं पर होना, इसी जमीन पर किस्सा जमीन बरसर जमीन होना। भारत बहुत से उलमा की राय है। पर्यटन हुआ का आम तो फसा अदा करा की राय वो जब होना आम का जब मैंने ये तभी वो लगता जिस दिन के पुकारे वो पैरवी करेंगे दौड़ेंगे पुकारने वाले की पुकार पर ना जला और मजाक नहीं कि जरा भी उससे कज हो जाए, यानी कि पुकारा जा रहा है मैदान हशर से तो सीधे उसकी तरफ भागेंगे। जैसे कुरान मजीद ने बहुत देता है कि जैसे टारगेट है और वहां तक पहुंचने के लिए आपस में दौड़ लगा रहे हैं, ज्ञान नहीं मिला उसको भी यू टू दू, कोई दाएं बाएं नहीं जाएगा, सीधा पहुंचेगा उसी जगह। वक्त शादी नस्वात रहमान और रहमान के सामने तमाम निगाहें पस्त हो जाएंगी, बना सस्माउंदा हमसा और तुम नहीं सुनोगे सिवाय पांव की दबी दबी आहट के, मामूली की सरसराहट। यौमैदिन दादन का शफा वो दिन के जिस दिन काम नहीं आएगी सिफारिश इल्ला मन अज़न लहु रहमान, सिवाय उसके कि जिसके लिए जिसको रहमान ने इजाजत दी हो, वो रज़ी लहु कौला और जिसके लिए वो कोई बात कहने को पसंद करे, यानी शफात का मामला जो है वो दो तरफा उस पर अल्लाह की तरफ से पाबंदी है। शफात सिर्फ वो कर सकेगा जिसे अल्लाह की तरफ से खुसूसी इजाजत मिले नंबर एक, और उसके हक में कर सकेगा जिसके लिए अल्लाह इजाजत दे कि हाँ इसकी कर सकते, जिससे अल्लाह राजी है और इसके बारे में खुद अल्लाह चाहता है कि इसकी शफात की जाए। ये है दो यहां पर हदबंदियां लगा दी है, एक से शफात है लेकिन इन पाबंदियों के साथ जो अल्लाह ने लगाई है वो जानता है जो कुछ उनके सामने है और जो कुछ उनके पीछे है, वला युशीकून बिही इल्मा और वो उसके इल्म का इहाता नहीं कर सकते, वो तो सब कुछ जानता है, हर इनके बारे में जानता है। जैसे कि इससे पहले भी मैंने अर्ज किया था कि वहां कोई शिफात उस तरह से नहीं कर सकेगा जैसे हम दुनिया में करें, कि साथ मैं इससे इसको जानता हूं, आप शायद पूरी तरह वाकिफ नहीं है, ये अंदर से बहुत नेक आदमी है, अच्छे मिजाज का आदमी है, इससे कोई गलती हो गई होगी, ये तो कहने का कोई मौका ही नहीं है। क्या अल्लाह को हम बता रहे हैं वो चीज अल्लाह को नहीं मालूम, तो वो तो सब कुछ जानता है जो उनके सामने है जो पीछे है जो दाहिर है जो बातिन है। हाँ अल्लाह के इल्म में से कोई इहाता नहीं कर सकता उसके इल्म, वला युशीकून बिही इल्मा उनका इल्म उसका इहाता नहीं कर सकता। वअनत वुजूहु लिल्हय्य अल-क़य्यूम और तमाम चेहरे उस दिन हय्य अल-क़य्यूम के आगे झुके हुए होंगे। हय और कयूम का लफ्ज से पहले भी आया है, ये अल्लाह ताला की सिफात में से बहुत अहम है। अल हय वो खुद जिंदा है और अल कयूम ये है कि वो पूरी कायनात को और तमाम मखलूकात को थामे हुए, बाकी जो भी जिंदा नजर आ रहे हैं उसकी वजह से उसके कायम रखे कायम है ये कायनात, उसके जिंदा रखे हम यहां जिंदा है, वो जब चाहे ये हयात सर्व कर ले, इस اس وجود کو عدم میں تبدیل کر دیا, اس کو اختیار ہے. وقت خواب من حمل ظلمہ, اور نامراد اور خائب و خاسر ہوا وہ شخص جس نے بوجھ اٹھایا ظلم کا. اور یہاں اصل میں ظلم سے مراد شرک ہے. جس نے کچھ بھی شرک کا ارتکاب کیا وہ پھر ناکام اور نامراد ہوگا, خائب و خاسر ہوگا. اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یوسف کی آخر میں, اہل ایمان کی بھی ایک بڑی اکثریت, بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ساتھ ساتھ کسی نہ کسی موقع شرک میں مرتے ہیں. تو وہ قد خاب من حمل ظلما, خائب و خاسر ہوگا, نامراد ہوگا وہ شخص کے جس نے کچھ بھی شرک کیا ہوگا, ظلم کا بوجھ اٹھایا ہوگا. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن, اور جو کوئی عمل کرے اچھے بھلے کام نیک کام اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو, فلا يخاف ظلما ولا هضما, تو اس کو کوئی اندیشہ نہیں ہوگا نہ بے انصافی کا اور نہ ہی نقصان پہنچنے. وكذلك انزلناه قرآنا عربيا, اور اے نبی اسی طرح ہم نے اتارا ہے اسے قرآن عربی بنا کر. وصرفنا فيه من الوعيد, اور ہم نے اس میں اپنی وعید اپنی دھمکی مختلف اسالیب سے واضح کر دی ہے, مختلف پیرایا بیان میں بھی اس کو جو ہے کھول کر بیان کر دیا ہے. لعلهم يتقون, تاکہ وہ بچے اللہ کے غضب سے, اس جہنم سے جسے انہیں ڈرایا جاتا ہے. او یحدث لهم ذکرا, یا پھر ان کے اندر کوئی سوجھ بوجھ پیدا ہو جائے وہ اس قرآن سے اور اس کے اندر جو نصیحت ہے اس سے فائدہ اٹھائیں, ان کی آنکھیں کھل جائیں, وہ اپنے معاملات درست کر لیں, وہ اپنی عاقبت سنوارنے کی فکر کر سکیں. فتعال اللہ الملک الحق, تو بلند و برتر ہے وہ اللہ کے جو الملک ہے, الحق ہے, جو بادشاہ حقیقی ہے. دنیا میں جسے آپ بادشاہ بناتے ہیں وہ حقیقی بادشاہ نہیں ہوتا, ایک شخص کو اٹھا کر آج بٹھا دیا پھر تب اس کو نیچے اتار دیا, وہ کیا ہے, وہ ان لوگوں کا خالق تو نہیں ہے جن پر وہ بادشاہ کر رہا, وہ ان کا راجب نہیں ہے. تو بادشاہ حقیقی تو ایک ہی ہے, وہ اللہ ہے, وہ کل کائنات کا بادشاہ ہے. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ, اور اے نبی آپ قرآن کے معاملے میں جلدی نہ کیجیے. سورہ مریم میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے شکوہ کیا تھا کہ آپ جلدی جلدی آیا کریں, یہ آیات کے قرآنی جلد از جلد ہم تک مجھ سے پہنچے, اس کے ذریعے جو ایک روحانی سکون ملتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یا جس وقت حضرت جبرائیل پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ ساتھ ساتھ تیزی سے زبان کو حرکت دے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ رہ جائے, یاد ہونے سے حافظے سے محب ہو جائے. تو اس کو اطمینان دلایا گیا کہ آپ عجلت نہ کیجیے, جلدی نہ مچائیے. من قبل ان یقضی الیک وحی, اس سے پہلے کہ پورا ہو چکے اس کا اترنا, یعنی اللہ کے علم کے مطابق کب کس کون سی آیت نازل ہونی ہے وہ اس کے حساب سے نازل ہوگی, اور آپ اس کے اندر کسی عذر کا مظاہرہ نہ کیجیے. وہ خود رب کی جتنے علم, اس پہ تو آپ پناہ کیجیے جس طرح اللہ تعالیٰ آپ پر آیات اتار رہا ہے, وہ تو اپنی حکمت کے تحت نازل فرما رہا ہے. اور زبان کو تیزی سے حرکت بھی نہ دیجیے کہ اللہ نے ذمہ لے لیا کہ آپ کے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کرنا ہمارے ذمے ہے. یہ صورت عامہ میں بات آ چکی, اگر ہم پڑھیں گے بات یہاں فرمائیں کہ یہ دعا کرتے رہیے کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ کرنا, یہ ہے مانگنے کی چیز اور دعا کرنے کی, میری بصیرت میں, میری سمجھ بوجھ میں, میرے علم میں اضافہ کرنا. یہ تنظیم کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ, اور ہم نے تو تاکید کر دی تھی آدم کو اس سے پہلے بھی, فَنَسِيَ, تو وہ بھول گیا. وَلَقَدْ نَجِدْنَا لَهُ عَزْمًا, اور ہم نے اس میں عزم کی پختگی نہیں پائی, یعنی اس چیز سے منع کیا تھا تاکید, اس کے اندر انہوں نے ان سے بھول چوک ہو گئی, خطا ہو گئی, تو عزم کی کمی ہے. اور اسی کے حوالے سے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر بھی یہ کمی جو ہے موجود ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو, تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. یہ چھٹا موقع ہے کہ قرآن مجید میں ہمارے مطالعے کی گزر رہا ہے قصہ آدم و ابلیس سے. فَقُلْنَا لِآدَمَ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ, تو ہم نے کہا اے آدم یہ تمہارا دشمن ہے, یہ ابلیس جو ہے تمہارا بھی اور تمہاری بیوی بھی قتل. فلا یخرجن لکما من الجنۃ فتشقا, دیکھو تم دونوں کو کہیں یہ جنت سے نکلوا نہ دے, یہ دشمن ہے کوشش کرے گا تمہیں یہاں سے نکلوانے کی, یہ تمہارا حاصل ہے. فتشقا, اگر ایسا ہوا تو پھر تم محروم ہو جاؤ, بد نصیب ٹھہرو. ان کا نکانتا تو والا دعوا, اور اس جنت کے اندر نہ تو تمہیں کوئی بھوک محسوس ہوگی اور نہ ہی تم برہنگی محسوس کرو گے اور یعنی لاحق ہوگی. جنت ہے, اس کے اپنے قوانین ہیں. وان کا نہ تو موقعی ہے والا تمخا, اور اس میں نہ تمہیں پیاس محسوس ہوگی اور نہ تمہیں بھوک جو ہے وہ ستائے گی. خبر ہوتے نہیں شیطان, شیطان نے پھر وسوسہ اندازی کی اور ان کے جی میں یہ بات ڈال دی, قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد, اور پٹھی کیا پڑھائی, کہنے لگا کہ اے آدم کیا بتاؤں میں تمہیں وہ چیز کے وہ درخت کے جو خلد ہے یعنی جس میں ہمیشہ چیز مل جائے گی, تمہاری زندگی جو ہے وہ ابد ہو جائے گی, ایسا درخت کہ اس کے کھانے سے پھر تم پر موت تاری نہیں ہوگی. وہ ملکی اللہ, اور تمہیں ایسی بادشاہت نصیب ہوگی کہ جس کے اوپر کبھی بوسیدگی تاری نہیں ہوگی, ہمیشہ تر و تازہ رہے. اب یہ اس نے پٹی پڑھائی اور یہ سب باغ دکھائے. ساگ کا نام انہا, تو پھر کھا لیا ان دونوں نے اس پھل کو, فبدت لہما سواتہما, تو ان کے ڈھانپنے کی چیزیں کھل گئی, ان پر جو چیز چھپانے کی تھی وہ ان پر ظاہر ہو گئی, ان کا سطر کھل گیا. وَطَفِقَا يَسْتَقَانِ عَلَيْهِ مَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, اور وہ لگے اس کے اوپر گاٹھی اپنے اوپر جنت کے پتے, اور انجیر کے پتے جو ہے جہاں تک یہ بائبل کے اندر ہی ہے فکری. وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى, اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بہہ گیا سیدھے راستے سے. ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا, برگزیدہ کیا, فتاب علیہ, اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی اور آدم پر نظر کرم کی, وہدا, اور ہدایت بخشی. قال الذين منها جميعا, فرمایا کہ دونوں یہاں سے اترو اکٹھے ہی, بعضکم لبعض عدو, تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گے, یعنی یہ شیاطین جن اور انسان. فإما يأتينكم مني هدى, اور جب کبھی آئے تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت, سب رشتہ اور ہدا یا فدا یا ضلع ودا یشفا, تو جس کسی نے اس ہدایت کی پیروی کی تو وہ نہ بھٹکے گا اور نہ ہی وہ محروم اور بد نصیب رہے گا. یہ اصل میسج ہے جو آدم کو دیا گیا ہے. ایک تو سبق مل گیا اسے کہ یہ شیطان دشمن ہے, اور ظاہر بات ہے قرآن مجید نے جب 7 مرتبہ اس کو ریپیٹ کیا ہے تو اصل مقصد کیا ہے, کہ ہم یہ سمجھے کہ یہ خالی کوئی تخیلاتی شے نہیں ہے, شیطان یہ ایک حقیقت ہے, اور جو انسان کو کے در پہ ہے اسے صراط مستقیم سے اتارنے کا کے لیے اس کو ڈیریل کرنا پٹری سے اس کا مقصد ہے, اور وہ ہر وقت جو ہے وہ گھاس پہ رہتا ہے, وہ بہت بڑا دشمن ہے انسان. خود محتاط ہونا چاہیے انسان کو اپنے طرز عمل اپنے رویے پر, کہ کہیں شیطان مجھ پر اثر انداز تو نہیں ہو رہا, کسی غصے کے وقت میں کوئی بات زبان سے نکل جاتی ہے فوراً توجہ ہونی چاہیے, شیطان تو اس کے اندر بیچ میں یعنی شامل بھی ہو گیا جو اپنی بات جو ہے اس وقت مجھ سے کروا رہا ہے. تو یہ ہے ایک محتاط طرز عمل, خبردار رہنا کہ ایک وہ بھی ہے فیکٹر, اس کو نظر انداز مت کرو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. لہذا سورۃ فاطر میں ہم پڑھیں گے ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے, اس کو دشمن ہی سمجھو. تو یہ ہے اس کے اندر سبق. اور دوسری بات یہ کہ اس کو اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر وہ جنت گنگشتہ حاصل کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے, جو آسمانی ہدایت میں بھیجوں گا اپنے بندوں پر, جو نازل کروں گا اپنا کلام, جو اس کی پیروی کرے گا تو صراط مستقیم پر ہوگا, وہ کامیابی حاصل کرے گا. تم اپنے عقل سے کوئی نظام بناؤ, اپنے لیے کوئی جو ہے سسٹم تجویز کرو, وہ راہ عمل خود بنا کر اس کے اوپر چلنا شروع کر دو, تو اس پہ شیطان کی بھی جو ہے وہ وسوسہ اندازی اور آمیزش ہو سکتی ہے, تمہارے اپنے نفس کا بھی جو ہے اس کے اندر حصہ ہو سکتا ہے. تو راستہ جو تمہیں بتانا ہے وہ اللہ نے اس کے لیے ایک طریقہ, ایک چینل وائن کر دیا ہے, اور وہ ہے نبوت و رسالت. और जो कोई उसको फॉलो करे, उसकी पैरवी करे, उस रास्ते पर चले, उसे वो कामयाबी हासिल होगी। अदरवाइज सब सब का हासिल जो है वो शैतान के साथ होगा जानना। ये है सुनने मैसेज जो बार बार कुरान दे रहा है। वमन आरोप की और जिसने मेरी याद से मुंह फेरा, कई मधु मीशत कम चंद, तो उनके लिए मीशत है, बड़ी जिंदगी है, बहुत तंगी की, यहाँ जीना जो है उनके लिए बड़ा दूभर हो जाएगा। और ये दूभर किस एतबार से, वही वो बेकली दिल की, बे इत्मीनानी, अदम सुकून, हर वक्त एक तिश्तगी और प्यास की कैफियत, और फिर ये है कि जो घर का कल क्या हो जाएगा, आइंदा क्या हो जाए, नुकसान ना हो जाए, परेशानियां, कुछ छिन गया तो उसके ऊपर जो है वो बिल्कुल मायूसी की तस्वीर बन गए, उस पर गम और गंज और अफसोस उसी के अंदर पूरे जा रहे हैं। ये सारी ये जीना जो है, ये कुरान कहता है कि ये वो ये मई रकम गम कन है, ये तंगी का जीना है, घुटन की कैफियत है, हर वक्त जान जान जो है उदीत में है, हर वक्त की परेशानियां है। अगर अल्लाह को बुला दिया, अल्लाह की याद से गाफिल हो गए, इस दुनिया में इसी किस्म की जो जिंदगी तुम्हें नसीब होगी। वना शुरू हुई और कियामत आना, और हम उसको उठाएंगे कयामत के दिन, साल में कि वंदा होगा। और अपनी लिपा अशक कभी आना वो तब कुछ बसीरा, वो कहेगा कि परवरदिगार तुमने मुझे आज अंधा क्यों उठाया है, हालांकि मैं दुनिया में तो मेरी आंखें ठीक थी, मैं देखता था, बिल्कुल सही थी। कौन बजाली क्या कुछ आया अपना, अल्लाह ताला फरमाएगा इसी तरह तेरे पास आई थी मेरी आयात, कोई आसमानी हिदायत उसकी बात हो रही थी, मैंने तेरी रहनुमाई के लिए वो आपको हिदायत भेजी है, अपनी आयात अपना कलाम हाजिर किया, फरसी कहा तूने नजरअंदाज कर दिया, हूं बुला दिया, इग्नोर किया। वह कदा निकल यम था, और इसी तरीके से आज हम तुझे फरामोश कर देंगे, बुला देंगे, नजरअंदाज कर। वह कदा भी कल नजीम अलफ, इसी तरह हम बदला देंगे उस शख्स को कि जो हद से बढ़ने वाला है, वलम उमिन की आयात की रखती ही, और वो अल्लाह की आयात पर ईमान नहीं रखता, वाला आजाद आखिर रखी असद हुआ, और आखरत का आजाद बहुत सख्त भी है, और फिर वो बाकी रहने वाला है कायम ही। असलम यानी न उसका मन रखता कब नहूर, तो क्या वो उनके लिए ये चीज हिदायत रहने वाली न बने, काफी नहीं थी उनकी समझ के लिए, जो उससे पहले कितनी ही बस्तियों को कौमों को हमने हराज किया, यक्षुन की मसाकिन, और ये जो कुरैश है, ये मुश्रकिन अरब जो उनके मसाकिन में चलते फिरते हैं, इनका गुजर होता है खतरात में से, इन नफी जान चलाया नुहा, यकीन इसकी निशानियां इन लोगों के लिए जो समझ बूझ रखने वाले हैं, जो होशबंद है, अकलमंद है। वरुण करी मजू सबक अपने वक्त दिख, और अगर तेरे रब की तरफ से एक दाग तयशुदा न होती, लकान मुसम्मा, तो वो आकाश उन पर मुसलत होकर रहता, और अगर तेरे रब ने एक वक्त मुन तय न कर दिया होता वजल मुसम्मा, तो फौरी आजाद उनके ऊपर आ जाता, सब फिर आजाद माया प्रभूम। वह नबी आप सब कीजिए उन बातों पर जो ये कहते हैं, कहने दीजिए इन्हें, इन्हें अपना खुद से बातें निकालने दीजिए। वह सब के हम दिल से कब लगू और शम से कब लगू दिया, और आप तो अपने रब की तस्वीर किया कीजिए उसकी हम के साथ, तस्वीर होता है दोनों आ गए उससे, सूरज के गुरू होने से कब्ज भी और सूरज के गुरूब होने से कब्ज भी, ये कुछ औकात का यहाँ भी ताल्लुक है नमाजों का, तस्वीर होता है ईद का, गुरू शम से कब्ज वो फजर का वक्त है, और गुरूब शम से कब्ज जो है वो आसर का वक्त है। वह भी नाना इतने ही मतलब, और रात की कुछ घड़ियों में भी अल्लाह की तस्वीर बयान किया कीजिए, इसमें ईशा तो आ ही गई है, तहज्जुद भी शामिल हो जाती है। वह अतराफ अन्नहार इबान में खतर दौर, दिन की हदों पर वह हद का तायुन इस तौर से होगा, भारत जोर की नमाज आमतौर पर इससे मुराद दी गई है, नाम का खतर दौर शायद के तुम राजी हो जाओ, यानी इसकी जो बरकत होगी उसके जरिए से अल्लाह ताला तुम्हें खुश कर देगा। वला तमुतन आदमी कैदा मान उताना भी असवा जमीन, और ऐसे भी इन काफिरों के जो मुख्तलिफ गुरु हैं उनको जो हमने दुनिया का साजो सामान दिया है, इस पर आपकी निगाहें आप अपनी निगाहों को न जमाइए, زہرت الحیات کی دنیا, یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے, چمک ہے. زہرا کا صحیح ترجمہ ہوگا چمک, چمک چمک نظر کو کھیرا کرتی ہے چمک تہذیب عالم کی. تو یہ جو ہے یہ اگر ہم نے کسی کو دیا ہے یہ ظاہراً ہے, کچھ چمک ہے ظاہری نہیں. منت دنوں کی تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں اس میں, یعنی جو زیادہ دے کر ہم انہیں جانتے ہیں پر پھر آزمائش کریں. یہ جو کچھ زیادہ ملا یہ لائبلٹی ہے ان کے, ان پر ہے, اس کا تو حساب دینا پڑے گا. ورث کو رب کی دفعی ہوں آپ کا, اور جو تیرے رب کا دیا ہوا رزق ہے, اور یہاں خاص طور پر اس سے مراد ہے یہ وہی جو آ رہی ہے سب سے آگا رزق, رزق الحسنا, یہ قرآن مجید یہ بہت بہتر چیز ہے اور باقی رہنے والا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور اے نبی اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے. لا نسألک رزقاً, ہم آپ سے کوئی رزق کے طلبگار نہیں ہیں. نحن نرزقک, ہم رزق دیتے ہیں آپ کو. والعاقبۃ للتقوى, اور آخرت کی کامیابی تو اہل تقویٰ ہی کے لیے ہے. وقالوا لولا یأتینا بآیۃ من ربہ, اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں لے آتا یہ کوئی نشانی کوئی حصہ موجزہ اپنے رب کی جانب سے. یہ پھر وہی مطالبہ ہے جو بار بار اس کی تکرار ہوئی ہے. اولم تأتیہم بینۃ ما فی الصحف الاولی, تو کیا پہنچ نہیں چکی ہے ان کے پاس وہ دلیلیں کہ جو اگلے صحیفوں میں مذکور ہیں, سات سات سالی کتابوں میں جو دلیلیں تھیں وہ ساری باتیں ان تک آ رہی تھیں. کیسے قوموں نے جھٹلایا وہ بھی یہی اعتراض کرتے رہے. پھر کیا ہوا, موجزات دیکھ کر بھی وہ قوم ایمان نہیں لائی. پھر جب ان کا حشر ہوا تو کیا اس سے یہ سبق نہیں سیکھتے. ولم اللہ احمد عذاب قبلی ہی, اور اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے کسی عذاب کے ذریعے سے اس سے پہلے ہی, یعنی قرآن کے نزول سے پہلے, اسلام حجت سے پہلے ان کو عذاب سے ان پر ڈال دیتے, لقد ربنا لولا ارسلت الینا رسولا, تو پھر انہوں نے ضرور کہنا تھا کہ اے پروردگار تو نے ہمارے پاس کسی رسول کو تو نہیں بھیجا. ونت کا بھی آیات کی جب ان کا بھی نزد ونت ہوا, تو ہم تیری آیات کی پیروی کرتے ان کے مطابق زندگی گزارتے ان پر ایمان ڈالتے اس سے پہلے کہ یہ جو اب ذلت اور رسوائی ہمیں ملی ہے. اور کل مترب رسول فترب رسول, آپ کہہ دیجئے کہ ہر کوئی منتظر ہے انتظار کر رہا ہے, تم بھی انتظار کرو. فستا لگوں من اشاد سراط الطویل ومن اهتدى, ان قریب تم جان دو گے کہ کون ہے وہ کہ جو سیدھے راستے پر گامزن ہے, صراط مستقیم پر گامزن ہے, اور کون ہے وہ کہ جو کامیاب ہے جو منزل تک پہنچنے والا ہے. اس کے بعد بھی سجام کیا اور یہیں سے سترویں پارے کا بھی آغاز ہوتا ہے. اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے نبیوں کا تذکرہ ہے, اس کے خاص طور پر چوتھے پانچویں اور چھٹے رکوع میں انبیاء کا ذکر ہے, اور ان کا جو خاص طور پر ان کے معاملات تھے حیثیت اب اللہ کے نیک اور صالح بندے, اللہ پر اعتماد, اللہ پر یقین, مشکل وقت میں اللہ ہی کو پکارنا, یہ پہلو جو ہے اس کو یہاں پر زیادہ نمایاں کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, لوگوں کے لیے ان کا حساب کا وقت قریب آ لگا ہے. حساب کی گھڑی آیا جاتی ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, اعراض کیے جاتے ہیں, توجہ ہی نہیں ہے, احساس ہی نہیں ہے کہ کیا قیامت سب پر جو ہے وہ کھڑی ہے. نہ آتی من ذکر من ربہم محدث, نہیں آتی ان کے پاس کوئی نئی نصیحت, نصیحت اور اس کے بعد کوئی نئی بات, نئی آیات جو آتی ہیں ان کے رب کی جانب سے. علت سماؤں ہوں لوگ یا لاگون, مگر یہ کہ اس کو سنتے ہیں لیکن کھیل کود میں مگن رہتے ہیں, سنی اور سنی کر دیتے ہیں, کان سے سنا ادھر سے اڑا دیا, کوئی توجہ دھیان نہیں. باہیت القلوب ہوں, ان کے دل غفلت میں مدہوش ہیں. واسط النجوى الذين ظلموا, اور یہ جو ظالم لوگ ہیں انہوں نے چھپ کر آپس میں یہ سرگوشی کی, ہر حاضہ اللہ بشر مثلکم, یعنی ویسے تو آیات پر توجہ نہیں دی کہ کیا پیغام ہے اللہ کا, کیا یہ کلام ہے, لیکن حضور کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم اب آپس میں وہ چیمگوئیاں ہو رہی ہیں. ہر حال کا اصلاح بشر مثلکم, یہ شخص نہیں ہے مگر تم ہی جیسا انسان ہے. افتاتون السحر, تو تم کیوں پھنستے ہو اس جادو میں. وانتم تبصرون, حالانکہ تم دیکھ رہے ہو, آنکھوں دیکھتے اس کے جادو کے زیر اثر آ رہے ہو کہ تمہارے جیسا انسان ہے, تو کیوں اپنے آپ کو پھنساتے ہو اس کے سحر کے اندر. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض, کہہ دیجئے کہ میرا رب جانتا ہے ہر بات جو بھی ہے آسمان میں اور زمین میں. وہ سمیع العلیم, سب کو سننے والا ہے, ہر شے کا علم رکھنے والا. بل قال وقال احلام, اب جو کچھ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں اللہ کا یہ کلام, اللہ کی آیات, اب اس کے بارے میں ان کے تبصرے ہو رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ وہ چاہتے ہیں اس کو کنڈیم کرنا, ریجیکٹ کرنا, لیکن کیسے کریں کہ مختلف انداز ہیں. بل قابل الفاظ و اخلاقی, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو پریشان خواب ہے, یہ تو کچھ پریشان خیالی ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. بل اس طرح ہوں تو یہ کہتا ہے نہیں یہ تو اپنے پاس سے گھڑ بھی آئے تم کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بل ہوا شاعر, نہیں بلکہ یہ تو شاعر ہیں, ان کے کلام میں وہ شعر کی کیفیت ہے اور وہ حساس اور بلاغت ہے, وہ اسی طریقے کی ہے جیسے کہ اچھے شعرا کے کلام میں ہوتی ہے. پھل یا سنا بھی آ جاتی ہوں کمرہ ہاسپٹل ملوم, اور آپ سے بھی اپنے اطمینان کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ چاہیے کہ یہ کوئی نشانی پیش کرے, کوئی حصہ معاوضہ لے کر آئے, جیسے کہ جس طرح کی نشانیوں کے ساتھ سابقہ رسول بھیجے گئے تھے. ظاہر بات ہے کہ اگر ہمارے مطالبے پر یہ کوئی حصہ معاوضہ نہیں دکھاتے تو پھر ان کی ساری باتیں جو ہیں ہمارے لیے بےمانی ہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی طرف توجہ دینے کی. یہ ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کا اور اپنے عوام کو مطمئن کرنے کا ان کا ایک انداز. نہیں ایماندار اس سے پہلے بھی کسی بستی والے کے جن کو ہم نے ہلاک کیا ہو, یعنی جو بھی جو ایمان نہیں لائے ہم نے اس سب کو ہلاک کیا. اکاؤن وہ ملوں تو کیا آپ یہ مان لیں گے یہ ایمان دے آئیں گے. وہ سننا قبل کردہ رجال المفین نہیں, اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر انسانوں ہی کو, آدمیوں کو ہی بھیجا تھا ہم نے, اور ہم اس کی طرف وہی بھیجتے تھے. فصلوا عن الذکر ان کنتم لا تعلمون, تو ذرا پوچھو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے, اگر تمہیں معلوم نہیں ہے. مشرکین عرب کے نزدیک یہودی اہل کتاب بہرحال اہل علم تھے, وہ صاحب کتاب اتنا پڑھنا جانتے تھے تو ان کو وہ سمجھتے تھے اہل علم. تو کہا جا رہا ہے ان سے پوچھ لو, ان کے پاس سینکڑوں نبی اور رسول آئے ہیں, کیا وہ فرشتے تھے یا انسان تھے, جا کے معلوم کر لو. وہ سب انسان ہی تھے. وما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام, اور ہم نے ان پیغمبروں اور رسولوں کے کوئی ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہو, یعنی کھانے کی انہیں ضرورت ہی نہ ہو, کوئی خاص کوئی سپر ہیومن نہیں تھے وہ, جنہیں کھانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی ہو, وہ انسان تھے, کھانا کھاتے تھے, جو بشری تقاضے اور بشری لمیٹیشن ہیں وہ سب ان کے ساتھ وابستہ تھی. وما کانوا خالدین, اور نہ ہی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے تھے, اپنا اپنا وقت پورا کر کے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. ثم صدقناهم الوعد, اور پھر صدقہ کر دکھایا ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا. فانجیناهم, اور وہ کیا تھا کہ قوم تو ہلاک کر دی گئی جس نے انکار کیا, اور ہم نے انہیں بچا لیا. فانجیناهم, ہم نے ان رسولوں کو ومن نشاء وجن کو ہم نے چاہا ان کے ساتھ جو ہے ایمان نے ان کو بچا دیا. واہقتل المشرکین, اور یہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں, جو حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں, یہ ظالم, انہیں ہم نے ہلاک اور قارت اور تباہ و برباد کر دیا. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, ہم نے اتار دی ہے تمہاری طرف سے کتاب کہ جس میں تمہارے حصے کی یاد دہانی موجود ہے. ذکرکم, اس ذکرکم کو دو طرح سے ترجمہ کیا گیا ہے. اس کتاب کے جو ہیں مخاطبین وہ قریش ہیں, کہ دیکھو تمہاری طرف بھی ہم نے کتاب بھیج دی ہے, اہل کتاب کی طرف بھی تورات نازل کی تھی, اب ایک کتاب اللہ نے تمہیں عطا کر دی ہے, اور تمہارے حصے کی یاد دہانی, ذکر, موعظت, نصیحت اس میں موجود ہے. اصلا تاخذون, تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, سمجھتے کیوں نہیں. اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ اس میں کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے. ہر طرح کے لوگ جسے کہتے ہیں کہ مختلف مزاج رکھنے والے جو بھی انسانی مزاج ہیں, مختلف سوچ کے لوگ ہیں, مختلف مینٹل کیلیبر کے لوگ ہیں, ہر طرح کے لوگوں کے لیے کا کوئی نہ کوئی تذکرہ اس قرآن مجید میں موجود ہے, اور ہر شخص اس قرآن کے آئینے میں کہیں نہ کہیں اسے اپنی تصویر نظر آ جائے, ہر شخص کو اپنی تصویر نظر آئے گی, ہر قوم کو اپنی تصویر نظر آئے گی, اور قیامت تک یہ محسوس ہوگا لوگوں کو قرآن پڑھتے ہوئے کہ اس پہ ہمارا ہی ذکر موجود ہے. تو یہ اس کا اعزاز ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات المستفیدین.